کل ہم نے فن ثالث کا خاتمہ شروع کیا تھا، اور یہ خاتمہ تھا سرقات شعریہ میں. یہ سرقات لفظ نہیں ہے مولانا، مصدر ہے سرق یسرق سرقتن، سمجھ میں آیا؟ یہ سرقہ لفظ، سرقہ مصدر نہیں آتا اس کا. تو یہ ہے سرقات شعریہ کے اندر، اور جو اس کے ساتھ اور چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے قول بالابتداء ہے، جیسے اقتباس، تضمین، عقد، حل، تلمیح وغیرہ، یہ آگے چیزیں آ جائیں گی. علامہ طفتازانی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو خاتمہ ہے ہم نے اسے کتاب کا خاتمہ نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو کیا بنایا ہے؟ فن ثالث کا، یعنی یہ فن ثالث ہی کا جز ہے، اس سے خارج نہیں. اور دلیل کیا ذکر کی تھی؟ دلیل یہ ذکر کی کہ مصنف نے خود جو شرح لکھی ہے تلخیص کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ فن ثالث کی کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جن کو بعض مصنفین ذکر کرتے ہیں. تو دیکھو باقی ہیں، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو خاتمے میں آ رہی ہیں کس کی ہیں؟ فن ثالث ہی کی ہیں. تو کچھ چیزیں باقی ہیں جن کو بعض مصنفین ذکر کرتے ہیں، تو یہ کہ فرماتے ہیں یہ دو قسم کی چیزیں ہیں. بعض وہ ہیں جن میں تو تحسین کلام ہی نہیں سرے سے، یا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو ان کو ہم نے ترک کر دیا، اور کچھ میں فائدہ تھا تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ اگر دو قائلین کا اتفاق آ جائے کسی غرض عام کے اندر، کہ عام لوگ بھی اس قسم کے اس کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے شجاعت کی صفت بیان کرتے ہیں، سخاوت کی تعریف کرتے ہیں، چہرے کا حسن اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو اس چیز میں ایک شاعر بھی تعریف شجاعت کی کر رہا ہے، دوسرا بھی کر رہا ہے، تو اس کو سرقہ وغیرہ یا اس سے ملتے جلتے کسی اس جیسے کسی نام کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تمام عقلوں اور عادتوں میں مشترک ہے مولانا، سب اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر اس غرض پر جو دلالت کا طریقہ ہے، شجاعت کو بیان کرنے کا، سخاوت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے کے اندر اتفاق آ جائے تو پھر اس میں تفصیل ہے مولانا، تفصیل ہے. تو کہتے ہیں تفصیل اس میں یہ کہ اگر یہ طریقہ دلالت بھی عام ہے، عام لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بہادر کی تشبیہ دیتے ہیں شیر سے، اور سخی کی تشبیہ دیتے ہیں سمندر کے ساتھ، تو یہ بھی پہلی قسم کی طرح ہے. پہلی قسم میں جیسے دو اتفاق، دو آدمیوں کا اتفاق ہو جائے، دو شعراء کا، تو اس کو سرقہ شمار نہیں کرتے، تو اس کو بھی سرقہ شمار نہیں کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہو مولانا، یعنی لوگ عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، یا یہ کوئی بڑی لطیف وجہ ہوتی ہے جو ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتی، تو اس صورت میں اب آپ کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ ان دونوں میں سے کون جو ہے اعلیٰ ہے، اور کون زائد ہے، اور کون ناقص ہے. پہلے والا آلہ ہے یا ثانی کہنے والا آلہ ہے؟ الفاظ کو دیکھیں گے، اور کون زائد ہے، کون سا شعر زائد ہے، اعلیٰ درجے کا ہے مولانا، اور قائل بھی اعلیٰ درجے کا. جی کدھر گیا؟ پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ طریقہ دلالت ایسا نہیں ہے جو عام لوگوں میں مشترک ہے، تو پھر یہ جو عام نہ ہونے کی وجہ، یا تو اس کی ذات ہی ایسی ہوگی کہ وہ عجیب اور انوکھا ہوگا، یا اس کی ذات تو ایسی نہیں ہے، وہ ہے تو عام ہی، لیکن کہنے والے نے اس میں کچھ ایسی تبدیلی کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ کیا بن گیا تھا؟ خاص بن گیا تھا. تو وہ خاص بن گیا تھا، تو یہ دو قسم پر ہوگا مولانا. اس کے بعد بتلایا یہ اخذ اور سرقہ جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک ظاہر ہے ایک غیر ظاہر. ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بعد میں آنے والا شاعر پہلے شاعر کے معنی اور لفظ دونوں کو لے لے، یا صرف یا لفظ اور سارے معنی کو لے لے، یا معنی کے ساتھ بعض الفاظ کو لے لے، سب کو نہ لے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف معنی کو لے لے اور الفاظ کو نہ لے. یہ تین طریقے ہیں ظاہر کے. پھر وہ صورت کہ جس کے اندر معنی کے ساتھ ساتھ سارے الفاظ بھی لے لیتا ہے، اور کوئی تبدیلی بھی نہیں کرتا، اس میں پھر دو صورتیں، یا تو تبدیلی کرے گا یا تبدیلی کچھ نہیں. اگر کچھ بھی تبدیلی نہیں کرتا، سارا کا سارا شیئر اٹھایا اور اپنی طرف منسوب کر دیا، تو کہتے ہیں یہ مذموم ہے، اس لیے کہ یہ تو سرقہ محضہ ہے، اور اس کو نسخ و انتحال کہتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ آیا تھا، کسی اور شاعر کے اشعار کو کیا کیا تھا، اپنی طرف منسوب کر دیا تھا. اور اگر سارا معنی لے لیا لیکن الفاظ کو مترادفات سے بدل دیا مولانا، جیسے شعر گزرا تھا اس میں دا کی جگہ زر کہہ دیا، مکارم کی جگہ معاصر کہہ دیا، ترحل لا ترحل کی جگہ لا تذهب کہہ دیا، کہتے ہیں یہ بھی اسی کے حکم میں مترادفات لے آئیں، تو ایک لفظ کی جگہ دوسرا اسی جیسا لفظ لے آئیں، تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہے. صرف تو لفظ بدلنے سے، صرف مترادف لانے سے یہ کوئی نیا کلام نہیں ہوا، یہ بیعین ہی وہی کلام ہے گویا کہ. اور اگر مولانا سارے الفاظ دیے لیکن ان میں تبدیلی کر دی، انداز بدل دیا، ترتیب بدل دی، ترکیب بدل دی، یا الفاظ بعض دیے اور بعض کو سرے سے ہی چھوڑ دیا، تو اس کو کہتے ہیں اغارہ اور مسخ، کہ اس کے شعر کو اس نے کیا کر دیا، مسخ کر دیا مولانا. تو اب آپ غور کریں اس صورت میں کہ پہلے والا جو ہے، پہلے والے شاعر کا شعر اعلیٰ ہے یا دوسرے والے کا شعر اعلیٰ ہے، تو یہاں شعر اعلیٰ ہے بھائی. تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو پہلے والے کا دوسرا والا جو شعر کہہ رہا ہے دوسرا شعر اعلیٰ ہوگا یا ادنا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا. اگر یہ پہلا شعر اعلیٰ ہے تو پھر یہ مقبول ہے، یہ ہے تو سرقہ لیکن کیا ہے، مقبول ہے. اور اگر مقبول ہے وہ ان کان ثانی دونہ، اور اگر دوسرا جو ہے اس سے کم ہے، اے دون الاول فی البلاغتی، یعنی پہلے سے کم ہے بلاغت کے اندر، لفوات فضیلت توجد فی الاول، کیونکہ کوئی ایسی فضیلت فوت ہو گئی ہے جو پہلے میں پائی جا رہی تھی، فہوا ثانی مضموم، تو پھر یہ ثانی کیا ہے، مضموم ہے. کہ پہلے دوسرے شاعر نے کیا کیا، پہلے شاعر کے معنی کو لے لیا اور سارے الفاظ کو لیا اور ان کو بدل دیا، یا بعض الفاظ کو لے لیا. تو اس صورت میں اگر یہ ثانی کا شعر بلاغت میں کم درجے کا ہے تو یہ کیا ہے، مضموم ہے. جیسے مولانا کقول ابی تمام فی مرثیت محمد ابن حمید، جیسے ابو تمام کا شعر ہے محمد ابن حمید کے مرثیے میں، ہیہات لا یأتی الزمان بمثله ان زمان بمثله لبخیل، ہیہات بڑی بعید ہے یہ بات کہ بڑی بعید ہے کہ زمانہ، اچھا ہیہات مولانا یہ کیا ہے، اس میں فعل ہے بمانے باعودہ کے، اور یہ فاعل کو چاہتا ہے، اور یہاں اس کا فاعل ذکر نہیں. ایک صورت یہ مولانا بھائی، فاعل کیا ہے اس کا، کہتے ہیں آگے جو جملہ آ رہا ہے لا یأتی الزمان بمثلہ، کہ زمانہ اس کے مثل نہیں آئے لے کر آئے گا. توجہ ہے سبق کی طرف، زمانہ اس کے مثل نہیں لے کر آئے گا، یہ اس فاعل پہ دلالت کر رہا ہے. یعنی بعید ہو گئی، کیا چیز بعید ہو گئی، زمانے کا اس کے مثل لانا، یہ چیز بعید ہو گئی. تو آگے آنے والے جملے سے اس کا فاعل مفہوم ہو رہا ہے، اس لیے یہاں ترک کر دیا گیا. لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کو حذف کر کے فاعل کو باقی رکھا جا سکتا ہے، لیکن فاعل کو حذف کر دیں اور فعل کو باقی رکھیں یہ جائز، تو یہ پھر بنا پر اس مذہب کے ہوگا جو علماء حذف فاعل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. ورنہ دوسری صورت کے اندر ہیہات کے اندر ضمیر مان لیں گے ہم، اور ضمیر ماقبل کے شعر میں نسیان کا تذکرہ ہوا تھا مولانا، کہتے ہیں اس کی طرف ضمیر کو راجع کریں گے، اس کی طرف. اب اس صورت میں حذف فاعل کی خرابی لازم نہیں آئے گی، میرا بھول جانا دور ہو گیا، بعید ہو گیا، زمانہ اس کے مثل نہیں لائے گا. شاعر مدہ کر رہا ہے کسی شخص کے مرثیے میں، مرثیہ کہتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد اس کی مدہ وغیرہ میں قصیدہ کہنا مولانا، تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اب اس جیسے شخص کا آنا اب اس جیسا شخص دوبارہ نہیں آئے گا بھائی، اس لیے کہ زمانہ اس جیسے آدمیوں کے لانے میں بڑا بخیل ہے، ایسے آدمی وہ بار بار نہیں لے کر آتا زمانہ۔ اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا اپنے اس شعر کے اندر، اعد الزمان سخاؤه فسخا به ولقد یکون به الزمان بخیلا۔ ابو طیب کہتے ہیں کہ دیکھو زمانہ بڑا بخیل تھا اس کے لانے کے اندر، اس کو لا ہی نہیں رہا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ابھی میرا ممدوح جو ہے وہ معدوم تھا، زمانہ اس کو پیدا ہی نہیں کر رہا، لا ہی نہیں رہا، وجود ہی نہیں دے رہا اس کو، تو میرا ممدوح بڑا سخی ہے، اس کے عدم معدوم ہونے کی حالت میں اس کی سخاوت، میرا ممدوح تو بڑا سخی ہے تو معدوم ہونے کی صورت میں بھی اس کی سخاوت جو تھی وہ متعدی ہوئی زمانے کی طرف، زمانے کو اس نے اپنے، اس کی سخاوت نے اپنے اخلاق دے دیے، مولانا زمانے کو بھی کیا بنا دیا، سخی بنا دیا، جب زمانے کی طرف اس کی سخاوت متعدی ہوئی وہ بھی سخی بن گیا، تو اب اس نے سخاوت کی اور ممدوح کو وجود دے دیا اور اس کو پیدا کر دیا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو آگے ذکر کریں گے، یہ معنی کیا ہے علامہ ابن جنی نے، بھائی یہ بڑے عالم ادیب نحوی گزرے ہیں مولانا، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ معنی ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے ممدوح کے پیدا ہونے سے پہلے زمانہ اس کے لانے میں بڑا بخیل تھا، تو میرے ممدوح کی سخاوت متعدی ہو کر کس کے پاس چلی گئی، جیسے مولانا ایک بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہے، ایک اخلاق بعض اوقات ایک آدمی سے دوسرے شخص کی طرف منتقل، تو میرے ممدوح کی سخاوت وقت جو خلق ہے وہ متعدی ہوا کس کی طرف، زمانے کی طرف، تو زمانہ بھی سخی ہوا اور اس نے پھر سخاوت کرتے ہوئے میرے ممدوح کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ بھائی یہ علامہ ابن جنی نے کیا ترجمہ، لیکن علامہ ابن فورجہ فرماتے ہیں کہ یہ تاویل فاسد ہے، اس لیے کہ یہ مبالغہ جو ہے یہ مبالغے کی قسم غلو ہے، غلو اس مبالغے کی وہ قسم ہے جو نہ عقلاً ممکن ہو نہ عادتاً ممکن ہو۔ علامہ ابن فورجہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی سخاوت متعدی ہو سکتی ہے، اس کی سخاوت متعدی، جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی تو سخاوت بھی نہیں ہے، جب سخاوت نہیں ہے تو متعدی کہاں سے ہو۔ کہتے ہیں یہ غلو کی کبھی غلو، جیسے وہ نہیں آپ نے شعر پڑھا تھا، شاعر نے کہا تھا کہ اے میرے ممدوح تو نے مشرکین کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ ان کے نہ پیدا ہو، ابھی جو نسخے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی تیرے سے ڈرتے ہیں، تو نہ وہ عقلاً ممکن تھا اور نہ عادتاً ممکن تھا اور یہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، نہ عقلاً ممکن ہے نہ عادتاً ممکن ہے کہ ایک چیز کا وجود نہ ہو اور اس کی سخاوت متعدی ہو جائے، تو پھر کیا معنی؟ وہ معنی پھر کہتے ہیں بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا، یعنی زمانہ اس سے میری ملاقات نہیں کروا رہا تھا، زمانہ میری اس سے، وہ پیدا تو ہو چکا تھا، سخی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن زمانہ بخیل تھا اور اس سے میری ملاقات نہیں کرواتا تھا، میری رہنمائی نہیں ہوتی تھی اس کی طرف، تو پھر میرے ممدوح جو موجود تھا اس موجود کی سخاوت متعدی ہوئی زمانے کو چلی گئی اور زمانے نے اس کے اثر کو قبول کیا اور زمانہ بھی سخی ہوا اور اس اثر کی وجہ سے اس نے پھر کیا کیا، اس میرے ممدوح سے میری ملاقات کروا دی اور میری رہنمائی کر دی۔ تو اب دیکھو ایک موجود چیز کی سخاوت کیا ہے متعدی ہوئی زمانے کی طرف، اب معنی کیا ہوا، صحیح ہو گیا۔ عاد الزمان سخاؤه متعدی ہوئی زمانے کی طرف، منتقل ہوئی زمانے کی طرف، منتقل ہوا زمانے کی طرف، سخاؤه اس کی سخاوت بھائی، یعنی تعلم الزمان منہ سخاء، زمانے نے سیکھ لی اس سے سخاوت، وسرا سخاوته الى الزمان، اور سرایت کی اس کی سخاوت نے زمانے کی طرف، فسخا به، پس زمانے نے ممدوح کے ساتھ سخاوت کی، واخرجه من العدم الى الوجود، اور نکالا اس کو عدم سے وجود کی طرف، ولولا سخاؤه الذي استفاد منه، اگر وہ سخاوت نہ ہوتی مولانا میرے ممدوح کی، وہ سخاوت نہ ہوتی، اگر ہاں اگر وہ زمانے کی سخاوت نہ ہوتی کون سی زمانے کی سخاوت؟ الذی استفاد منہ، جو کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ میرے ہی ممدوح سے حاصل کیا. اگر زمانے کی وہ سخاوت جو اس نے میرے ممدوح سے حاصل کی ہے وہ نہ ہوتی، لبخل به علی الدنیا، تو زمانہ اس کے ساتھ اس پر بخل کرتا، اس کا بخل کرتا دنیا پر، بھائی دنیا کے حوالے اس کو نہ کرتا. واستبقاه لنفسه، اور اس ممدوح کو زمانہ اپنے ہی لیے باقی رکھتا. قضا ذکرہ ابن جنی، جیسے کہ ذکر کیا علامہ ابن جنی نے. وقال ابن فورجتا، اور ابن فورجہ فرماتے ہیں ھذا تاویل فاسد، یہ تاویل فاسد ہے. لأن سخاء غیر موجود لا یوصف بالعدوى، اس لیے کہ غیر موجود شخص کی سخاوت کا وصف بیان نہیں کیا جاتا. بالعدوى کس کے ساتھ؟ منتقل ہونے کے ساتھ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ سَخَا بِهِ عَلَيَّ، مراد یہ ہے کہ مجھ پر سخاوت کی اس زمانے نے ممدوح کے ساتھ. وَكَانَ بَخِيلًا بِهِ عَلَيَّ، اور اس کے بارے میں وہ مجھ پر بخیل تھا زمانہ. فَلَمَّا آدَاهُ سَخَاؤُهُ، پھر جب زمانے کی طرف منتقل ہوئی میرے ممدوح کی سخاوت، پھر اسعدنی بضمی الیہ، تو اس نے مجھے نیکبخت بنا دیا اس کے ساتھ ملاتے ہوئے. وہدایتی لہو، اور اس کی طرح میری رہنمائی کرتے ہوئے. ولقد یکون به الزمان بخیلا، تحقیق زمانہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ اس کے بارے میں بخیل تھا. تو کہتے ہیں فالمصرع الثانی ماخوذ من المصرع الثانی لابی تمام، ابی تمام کہتے ہیں دیکھو مصرع ثانی اس کا کیا تھا پہلے شعر کا، ان زمان بمثله لبخیل، اور یہ ابو طیب کا بھی یہی مصرع ہے، ولقد یکون به الزمان بخیلا، تو مصرع ثانی ماخوذ ہے ابو تمام کا، ابو طیب کا، یہ ابو تمام کے مصرع ثانی سے ماخوذ ہے. علی کل من تفسیر ابن جنی و ابن فورجتا، ابن جنی اور ابن فورجہ دونوں میں سے ہر ایک کی تفسیر پر یہ اسی سے ماخوذ ہے. اذ لا يشترط في هذا النوع من الاخذ عدم تغير المعنيين اصلا، اگرچہ تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے مولانا، تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے، لیکن اس قسم کا تھوڑا بہت معنی، لیکن کہتے ہیں اس نوع کے اخذ کی اس نوع کے اندر شرط نہیں لگائی جاتی کہ دونوں معانی کے اندر سرے سے کوئی فرق ہی نہیں آنا چاہیے، تھوڑا بہت فرق بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق، ہم یہی کہیں گے یہ اس نے پہلے ہی سے لیا ہے. کما توہمہ البعض، جیسے کہ بعض علماء نے وہم کیا ہے، بعض علماء نے کیا کیا ہے؟ وہم کیا ہے بھائی. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَأْخُوذًا مِنْهُ عَلَىٰ تَاوِيلِ ابْنِ جِنِّ اَيْضًا، ورنہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق ہو تو پھر یہ اخذ نہیں ہوا، کہتے ہیں پھر تو علامہ ابن جنی کی تاویل کے مطابق بھی اس میں اخذ نہیں، یہ ماخوذ نہیں، یہ ماخوذ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ ابا تمام عَلَّقَ الْبُخْلَ بِمِثْلِ الْمَرْسِيِّ وَأَبَا الطَّيِّبِ بِنَفْسِ الْمَمْدُوحِ، اس لیے کہ ابو تمام جو ہے اس نے معلق کیا تھا بخل کو مثل مرسی کے ساتھ، اور ابو طیب نے نفس ممدوح کے ساتھ. دیکھو پھر شعر پیچھے نکالو، ابو تمام نے کیا کہا؟ زمانہ اس کے مثل جو ہے اس جیسوں کے سلسلے میں بخیل ہے، دیکھو بمثل ہی کہا، اور یہ آگے ابو طیب نے کیا کہا؟ کہ زمانہ اس کے ساتھ بخیل تھا اس کی ذات کے بارے میں. تو دیکھو اس نے مثل کی بات کی اور اس نے مثل کی بات نہیں کی بلکہ ممدوح کی ذات کے بارے میں بات کی، تو پھر تو فرق ان دونوں میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس طرح کا تھوڑا بہت فرق آ جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اسی سے اخذ کیا ہے بھائی. ہذا اے خذ ہذا، یہ بات یاد رکھو بھائی. ولیکن مصرع ابی تمام اجود سبقا لان، ہاں لیکن اب بتلا رہے ہیں کہ بھائی مثال کس کی چل رہی ہے کہ دوسرے شاعر کا شعر پہلے شاعر کے شعر سے بلاغت میں کم درجے کا ہے، تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں ابو طیب کا شعر کم درجے کا ہے، ابو تمام کا لفظوں کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، کم درجے کا اس لیے کہ اس نے نیچے کہا کیا کہا وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ، کہنا کیا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ بِهِ، ماضی کے صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن ابو طیب نے کیا کیا مضارع کا صیغہ استعمال کیا، تو مانا تو پھر بھی ماضی والا ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ مولانا اس وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے، اب اعلیٰ کس کا ہوا شعر؟ ابو تمام کا، ولیکن مصرع ابی تمام اجود سبقن، لیکن ابو تمام کا مصرع جو ہے وہ عمدہ ہے الفاظ نظم کے اعتبار سے، لأن قول ابی طیب لقد یکون بلفظ، اس لیے کہ ابو طیب کا جو قول ہے، کیا قول؟ لقد یکون، یہ لفظ بلفظ المضارع، مضارع کے لفظ کے ساتھ، لم یقع واقعہ، یہ اپنی جگہ پر واقع نہیں، اذ المعنی علی المضی، اس لیے کہ معنی تو کس پر ہے؟ معنی تو ماضی پر ہے، اور صیغہ کون سا استعمال کیا؟ مضارع کا، تو یہ اپنی جگہ پر نہیں آیا۔ اس پر بعضوں نے کہتے ہیں اگر یہ جواب دینے کی کوشش کی، کیا جواب؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا، یہ مضارع اپنے ہی معنی میں مستعمل ہے، اور معنی یہ ہے کہ زمانہ جو ہے اس کے ہلاک کرنے میں بخیل ہے، زمانہ اس کے، تو بھئی وجود تو آ چکا ہے، ٹھیک ہے، وجود کے اعتبار سے لقد یکونو نہیں لقد کانا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وجود پہلے آیا تھا تو اس وقت زمانہ بخیل تھا، اس کو وجود دیتے وقت زمانہ کیا تھا؟ تو ماضی کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یکون مضارع کیا۔ تو کہتے ہیں بھئی یہاں یکونو کا معنی ہم کر لیتے ہیں، یکونو کسی کوئی مستقبل والی چیز مراد لے لیتے ہیں، تو وجود تو آ چکا ہے لیکن ہلاکت تو ابھی مستقبل میں آنی ہے، تو اس صورت میں اب ہلاکت کے معنی مراد لے لیے کہ زمانہ اس کے ہلاک کرنے کے بارے میں بخیل ہوگا، زمانہ کیا ہوگا اس کے بارے میں، یہ تو مستقبل کی چیز آگئی۔ اب دیکھو لقد یکونو اپنے ہی معنی میں رہا، اور آپ نے جو خرابی ذکر کی تھی کہ معنی ماضی کا ہونا چاہیے اور استعمال مضارع کر رہے ہیں، یہ خرابی ہے، تو اب تو صیغہ بھی مضارع کا ہے اور معنی بھی کون سا ہوا؟ مضارع کا ہوا۔ تو علامہ طبرانی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ نے عجیب نئی تقریر کی، بھئی یہ تو نہ یہاں پر کوئی قرینہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور نیز اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو پھر بھی مولانا آپ کو تاویل کرنا پڑتی ہے، اور یہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے، جی تکلف کرنا پڑتا ہے، اور ہلاکت وغیرہ کے لفظ کو نکالنا پڑتا ہے، جبکہ ابو طیب ابو تمام کے شعر میں اس قسم کے تکلف اور تاویل کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ پھر بھی اعلیٰ ہی رہے گا اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے۔ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ لَقَدْ يَكُونُ بَخِيلًا بِحَلَاكِهِ، اگر کہا جائے کہ مراد یہ ہوگی لَقَدْ يَكُونُ بَخِيلًا بِحَلَاكِ، اس کے ہلاکت کے بارے میں بخیل ہوگا، اِلَّا يَسْمَحُ بِحَلَاكِهِ، یعنی اجازت نہیں دے گا اس کو ہلاک کرنے کی، قد تو کبھی بھی لِعِلْمِهِ، اس لیے کہ زمانہ جانتا ہے، بِأَنَّهُ سَبَبُ اِصْلَاحِ الْعَالَمِ، کہ میرا ممدوح کیا ہے، عالم کے اصلاح کا سبب ہے، تو زمانہ کبھی بھی اب اس کے ہلاکت کی اجازت نہیں دے گا، اس کی ہلاکت کے بارے میں بخیل ہوگا، تو اب مستقبل والا معنی آ گیا۔ وَالزَّمَانُ وَإِنْ سَخَا بِوُجُودِهِ وَبَزَلَهُ لِلْغَيْرِ، اور زمانہ جو ہے کہتے ہیں اگرچہ اس نے یہ وہی تقریر کر رہی ہے، تو اصلاح عالم کی وجہ سے زمانہ اس کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا، اور زمانے نے اگرچہ سخاوت کر دیا اس کے وجود کے ساتھ، وَبَذَلَهُ لِلْغَيْرِ، اور اس کو غیر کے لئے خرچ کر دیا ہے، یعنی غیر کو دے دیا ہے، زمانے نے اپنے لئے باقی نہیں رکھا بلکہ اس کو وجود دے کر کس کو دے دیا ہے، زمانے والا کو دے دیا ہے، لیکن پھر بھی وجود دینا تو گزر چکا، لیکن اس کا معدوم کرنا اور اس کا فنا کرنا یہ تو ابھی بھی باقی ہے اور مستقبل میں آئے گا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو پھر بھی معنی ٹھیک ہوا۔ وَالزَّمَانُ وَإِنْ سَخَا بِوُجُودِهِ، اور زمانے نے اگرچہ سخاوت کیا اس کے وجود کے ساتھ، وَبَذَلَهُ لِلْغَيْرِ، اور دے دیا ہے غیر کو اسے، لیکن اعدامہو وَأَفْنَاؤُهُ بَاقٍ، لیکن اس کو معدوم کرنا اور اس کو فنا کرنا باقٍ، یہ باقی ہے، بَعْدُ وُجُودِهِ، اس کو بعد وجودی، اس کو وجود دینے کے بعد، فی تصرفی، زمانے کے تصرف میں، زمانے نے اس کو وجود تو دے دیا لیکن اس کو ہلاکت کا تصرف تو ابھی بھی زمانے کے پاس باقی ہے، تو اس میں وہ بخل کرے گا۔ قل تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں ہذا تقریر لا قرینۃ علیہ، یہ ایسی تقریر ہے جس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، وبعد صحتی ہی اور اس کو صحیح مان لینے کے بعد بھی، فمصرا ابی تمام ان اجود، ابو تمام کا مصرا اعلیٰ عمدہ ہے، لاستغنائه عن مثل هذا التکلف، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اس قسم کے تکلف کا، اس میں اس قسم کا تکلف نہیں کرنا پڑتا کہ آپ نے کہا ہلاکت مراد لیں اور وہ مستقبل میں ہو، یہاں اس نے ہلاکت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ کیسے مراد لیتے ہیں بھائی؟ وہ انکان ثانی مثل، بھائی کیا بات چاہ رہی تھی، پہلے شاعر نے ایک شعر کہا تھا، دوسرے شاعر نے بھی اس کے معنی کو لے لیا، سارے الفاظ کو لے کر کچھ بدل دیا یا صرف بعض الفاظ لیے، پھر اس صورت میں بتایا تھا کبھی اعلیٰ ہوگا بعد والے کا شعر یا کبھی ادنا ہوگا اور کبھی برابر، اعلیٰ کی مثال بھی گزر گئی، ادنا کی مثال بھی گزر گئی، اب وہ کہ ثانی اول کے برابر ہو، وہ انکان ثانی مثل ہوا مثل الاول، اور اگر ثانی اول کے مثل تھا، اب آدھو ثانی ابعد من الذم، تو اس صورت میں مولانا ثانی مذمت سے دور ہوتا ہے، پہلے شاعر نے ایک شعر کہا تھا، دوسرے شاعر نے اس کے کچھ الفاظ لے لیے، اس نے بھی ایک شعر کہا اور بلاغت میں دونوں برابر ہیں، تو اس صورت میں یہ مذمت سے دور ہے، ثانی کی آپ مذمت نہیں کر سکتے کہ یہ شعر برا ہے، والفضل للاول، لیکن فضیلت پھر بھی کس کو حاصل ہے؟ پہلے ہی کو، کقول ابی تمام، جیسے ابو تمام کہتا ہے لوحار مرتاد المنیت لم یجد الا الفراق علی النفوس دلیلا، ابو تمام کہتے اگر زمانہ حیران، اگر حیران ہو، مرتاد کا معنی تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا، المنیہ موت کو کہتے ہیں، مرتاد المنیتی مضاف مضافلے ہیں، لیکن اضافت بیانی ہے، اضافت کون سی ہے؟ بیانی، جس میں مضاف الیہ مضاف کو آ کر اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اگر حیران ہو تلاش کرنے والا، وہ کون ہے بھائی تلاش کرنے والا؟ المنیتی، کون ہے؟ موت، موت، تو اگر وہ حیران ہو جائے، وہ موت جو تلاش کرنے والی ہے، لم یجد، وہ ہرگز نہیں پائے گی، الا الفراق، اچھا اس کو ترتیب مانا، یہ تو شاعر نے کلام شعر کے مطابق آگے پیچھے کیا، الفاظ کو ذرا ترتیب دیں، دیکھیے بھائی کلام یوں ہے اصل میں، لم یجد دلیلا على النفوس، الا الفراق کو آخر میں لے جائیں اور دلیلن کو یہاں لے آئیں بھائی، لم یجد دلیلن علی النفوس الا الفراق، شاعر کہتا ہے کہ موت جو ہے پہنچنا چاہتی ہے، نفسوں کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر وہ حیران اور سرگرداں رہے گی، پریشان رہے گی، اس کو نفسوں تک، روحوں تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ملے گا صرف، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں میں محبوب، محب، محبوب وغیرہ کے اندر جدائی پیدا کر دے بھائی، احبا کے اندر کیا کر دے؟ جدائی پیدا کر دے، اور کوئی راستہ اس کو نہیں ملے گا مارنے کا سوائے یہ کہ جدائی کر دے، تو ان کی خود بخود کیا آ جائے گی ان پر؟ موت، لوحار ای تحیر فی التوسل، اگر حیران ہو پہنچنے کے اندر، الی اہلاک النفوس، نفسوں کو ہلاک کرنے کی طرف، اگر نفسوں کو ہلاک کرنے کی طرف پہنچنے کے اندر حیرانگی اور حیران اور سرگرداں ہو، تلاش کرنے والی موت، ای طالب الذی ہی المنیا، وہ طلب کرنے والی جو موت ہے، علی انہا اضافت بیانیت، بنا بر اس کے کہ اضافت کون سی ہے؟ بیانی ہے، لم یجد، تو یہ موت نہیں پائے گی دلیلا علی النفوس، کوئی راستہ نفسوں پر، نفسوں کے خلاف نفسوں پر کوئی راستہ، یعنی ان کو ہلاک کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملے گا، الا الفراق، مگر جدائی ہی، اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا، لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لها المنایا الى ارواحنا سبلا، لولا مفارقت الاحبابی، اگر عزیز و اقارب اور دوستوں کی جدائی نہ ہوتی، ما وجدت، تو نہ پاتی، المنایا، یہ منیہ کی جمع ہے، موتیں، اموات، موتیں جو ہیں، اموات جو ہیں وہ نہ پاتی، کیا نہ پاتی، سبلن، آگے آ رہا ہے کوئی راستہ، کسر کو راستہ الى ارواحنا کس کی طرف ہمارے روحوں کی طرف تو موتیں ہماری روحوں کی طرف کوئی راستہ نہ پاتی درمیان میں آیا تھا لہا یہ سبلن سے حال ہے اور ہا ضمیر راجے ہے المنیہ المنایا کا مفرد کیا ہے المنایا جمع ہے المنیہ کی تو یہ المنیہ کو راجے ہے ایسا راستہ لہا جو اس موت کے لیے ہو کس کے لیے ہو تو کہتے ہیں اگر احباب کی جدائی نہ ہوتی تو موت کوئی اپنے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پاتی جو ہماری روحوں تک پہنچتا الضمیر فی لہا للمنیتی لہا کے اندر جو ضمیر ہے یہ کس کو راجے ہے منیہ کو راجے ہے بھائی وہو حال من سبلا اور یہ حال ہے کس سے سبلا سے اس لیے کہ آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ حال اور ذلحال میں اگر ذلحال کیا ہو ذلحال اگر نکرہ آئے تو حال کو اس پر کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے والمنایا فاعل وجدت اور منایا فاعل ہے کس کا وجدت وروی ید المنایا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے روایت کیا گیا ہے کیا ید المنایا لہل منایا کے بجائے ید المنایا آیا ہے ما وجدت ید المنایا نہ پاتے موت کے ہاتھ کوئی راستہ نہ پاتے فَقَدْ أَخَذَ الْمَعْنَى كُلَّهُ تو دیکھئے شاعر نے سارا کا سارا معنی لے لیا پہلے شاعر کا مَعَ لَفْزِ الْمَنِيَّتِ اور کچھ لفظ بھی لے لیے کون کون سے لفظ منیہ کا لفظ لیا دیکھو پہلے شاعر نے کیا لفظ ذکر کیا تھا منیہ دوسرے نے اسی کو جمع کی صورت منایا ذکر کر دیا وَالْفِرَاق فِرَاق کا لفظ بھی لے لیا اس نے فراق کہا تھا اس نے مفارقت کہا وجدان کا لفظ بھی لے لیا اس نے پہلے شاعر نے لم یجد کہا تھا اس نے وجدت کہا اور اسی طرح نفوس اس نے نفوس کا لفظ کہا تھا اس نے نفوس کو کس سے بدل دیا ارواح سے معنی دونوں کا ایک ہی ہے تو دیکھئے پہلے دوسرے شاعر نے پہلے کے پورے معنی کو اور کچھ الفاظ کو لے لیا اور یہ دونوں شعر کیا ہیں بلاغت میں ایک دوسرے کے برابر ہیں برابر ہیں تو اس صورت میں کہتے بتایا تھا آپ کو یہ مضموم نہیں ہے لیکن اول افضل ہے وَإِن كَانَ أَخْذُ الْمَعْنَى وَحْدَهُ سُمِّيَ هَذَا الْأَخْذُ إِلْمَامًا اگر صرف معنی لیا جائے اکیلا تو اس اخذ کو کیا کہتے ہیں علمام کہتے ہیں مِنْ أَلَمَّ إِذَا قَصَدَ یہ أَلَمَّ سے ہے جب کوئی ارادہ کرے مولانا تو کیا کہتے ہیں علمہ کیا معنی کوئی شخص ارادہ کرے تو کیا کہتے ہیں علمہ وَأَصْلُهُ مِنْ عَلَمَّ بِنْ مَنْزِلِ اور اصل اس کی کیا ہے علمہ عربی میں کہتے ہیں علمہ بِنْ مَنْزِلِ کب اِذَا نَزَلَ بِهِ جب کوئی گھر میں نازل ہو کسی جگہ پر اترے تو کیا کہتے ہیں علمہ بِهِ وہ ادھر نازل ہوا ہے اترا ہے تو اترنے کے لیے تو اب مولانا معنی تو تھا اس کا اترنا لیکن پھر اس کے کس معنی میں استعمال کیا ارادے کے معنی میں تو یعنی سبب کے معنی میں اس لیے کہ اترنے کے لیے کیا ضروری ارادہ ضروری تو ارادہ کیا ہوا سبب نزول ہوا تو اصل معنی تو تھا اس کا نزول لیکن پھر یہ نزول کے سبب یعنی ارادے کے لیے استعمال ہونے لگا کیونکہ نزول کے لیے پہلے کیا چاہیے ارادہ چاہیے تو ارادہ سبب ہوتا ہے نزول کا وَأَصْلُهُ مِنْ أَلَمَّ بِالْمَنْزِلِ اِذَا نَزَلَ بِهِ اور اصل یہ أَلَمَّ بِالْمَنْزِلِ سے ہے جب وہ نازل ہو اس گھر میں وَصَلْخَن تو اس میں سمجھ میں آ رہی ہے بات پہ کہ شاید یہ آخری صورت آ رہی ہے بھئی کہ شاید صرف کس کو لے لیتا ہے معنی کو لیتا ہے الفاظ کو نہیں لیتا تو اس کو علمام بھی کہتے ہیں وَسَلْخَن اور سَلْخ بھی کہتے ہیں سَلْخ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ وَقَشْتُ الْجِلْدِ عَنِ الشَّاتِ وَنَحْوِهَا وہ یہ بھیڑ بکری وغیرہ سے کھال کا اتارنا ہے فَقَأَنَّهُ قَشَتَ مِنَ الْمَعْنَى جِلْدًا دیکھو اس کو سلخ بھی کہتے ہیں سلخ کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا تو شاعر پہلے شاعر نے ایک معنی ادا کیا تھا اپنے الفاظ میں دوسرا شاعر معنی لے لیتا ہے وہی الفاظ اپنے لے آتا ہے نئے تو یوں سمجھو گویا شاعر نے اس معنی سے وہ والی کھال اتار دی اور نئی کھال پہنا دی تو کھال کا فرق آ گیا مولانا، لفظوں کا فرق آیا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. فَقَانَّهُ قَشَتَ مِنَ الْمَعْنَى جِلْدًا، گویا کہ شاعر نے اتار دی کھال ایک معنی سے، وَأَلْبَسَهُ جِلْدًا آخَرَ، اور اس کو دوسری کھال پہنا دی. فَإِنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ، اس لیے کہ لفظ معنی کے لیے لباس کے درجے میں ہے. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ كَذَلِكَ، یہ بھی اسی طرح تین قسم پر ہے، جیسے مولانا اغارہ اور مسخ تین قسم پر تھا، اعلی ادنا، ثانی اعلی ہوگا یا ثانی ادنا ہوگا یا اس کے مثل ہوگا، یہ بھی اسی طرح ہے. لأن الثانی اما ابلغ من الاول، ثانی ابلغ ہوگا اول سے، او دونہ یا اسے کم ہوگا، او مثلہ یا اس کے مثل ہوگا. اولها اي اول الاقسام، پہلی قسم مولانا وہ یكون الثانی ابلغ من الاول، کہ ثانی اول سے کیا ہو، ہاں ثانی بلیغ ہو اول سے، کقول ابی تمام، ابو تمام کہتا ہے ہوا، شان یہ ہے، ضمیر شان ہے. اصن ہو اے لحسان، ضمیر شان آپ نے پڑھا ہے، کبھی کبھار آتی ہے مولانا کلام کے اندر ایک مبہم ضمیر، اس کو کیا کہتے ہیں، ضمیر شان، اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، آگے آنے والا پورا جملہ اس کی، تو کہتے ہیں یہ ہوا ضمیر شان ہے، اور اصنعو آگے یہ ضمیر مبتدا اول ہوئی، اور اصنعو سے لے کر آگے آخر تک یہ پورا جملہ یہ اس کے لیے کیا ہے، تفسیر ہے. اصنعو ای الاحسانو، وصنعو مبتدا وخبره الجملۃ الشرطیۃ آنی قول ان یعجل، کہتے ہیں سنا جو ہے یہ مبتدا ہے، ہوا ضمیر شان جو ہے یہ مبتدا اول، اور پھر آگے پورا جملہ وہ اس کے لیے خبر، تو پورے جملے میں بھی پھر ہمیں کیا چاہیے، مبتدا اور خبر چاہیے، تو لہذا اصن و مبتدا ثانی اور آگے جملہ شرطیہ یہ اس کی خبر ہے سنو کے لیے. ان یعجل فخیرن، احسان اگر جلدی ہو تو یہ بہتر ہے. و ان یرث ایبتو، اور اگر مؤخر ہو جائے، اس میں تاخیر ہو جائے، فر ریسو، تو تاخیر جو ہے فی بعض المواضع انفع، بعض مواضع میں کیا ہوتی ہے، زیادہ نفع دینے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا، شاعر کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، بادشاہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، انعام و اکرام دیتا ہے، تو احسان کے اندر جلدی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جلدی دینا چاہیے، بادشاہ ہے بادشاہ، تجھے جلد سے جلد ہمیں کیا کرنا چاہیے، انعامات دیتے رہنے چاہیے جلدی جلدی ہے. لیکن اگر کبھی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس لیے کہ جو چیز دیر سے آتی ہے وہ پھر خوب اچھے طریقے، جو جلدی آتی ہے جلدی چلی جاتی ہے، اور دیر سے آتی ہے تو وہ دیر تک رہتی ہے، یعنی خوب نفع دینے والی ہوتی ہے. یہ تو ایک ترکیب تھی مولانا، دیکھو ہوا ضمیر کیا ہے، ضمیر ہے، اور آگے پورا جملہ اس کی تفسیر ہے، اس کی خبر ہے. مولانا علامہ طبطبانی فرماتے ہیں، یہاں ایک اور ترکیب میں آپ کو بتاؤں، عجیب ترکیب، کہتے ہیں ہوا ضمیر اس کو ذہن کے اندر ایک چیز کی طرف لوٹایا ہم نے، کس کی طرف، جو جس کا تعقل کیا، بھئی وہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں اصنعو احسان ہے. کس کا تعقل کیا تھا ہم نے ذہن میں، احسان کا، تو ہوا کو ضمیر شان نہ بناؤ بلکہ اس کو کیا بنا لو، ضمیر ہے جو راجے ہے کس کی طرف، ایک ایسی چیز کی طرف جس کا ہم نے کیا کیا ہے، تعقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے، احسان. تو اب ہوا مبتدا اصنعو اس کی خبر، ضمیر شان میں تو آگے پورا جملہ تفسیر بنتا ہے اس کی، لیکن اس صورت میں مفرد ہی اس کی کیا بن جائے گا، تفسیر بن جائے گا. صورت سمجھ میں آئی، یہ عجیب ترکیب کی مولانا، سمجھ میں آئی، عجیب ترکیب. حالانکہ ضمیر کے لیے یا ہمیشہ کوئی مرجع ہوتا ہے یا پھر وہ ضمیر شان ہوتی ہے جس کے اندر آگے جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. والاحسن ان یکون ہوا عائدن عائدن الى حاضرین فی الذہنی، اور احسن یہ ہے کہ ہوا ضمیر لوٹنے والی ہو کس کی طرف مولانا، ذہن میں حاضر چیز، چیز وہ چیز جو ذہن میں حاضر ہے جس کا آپ نے تعقل کیا ہے. تو وہ ہوا مبتدا، تو یہ کیا بن جائے گی، ضمیر مبتدا، وخبرہ سنعو، اور خبر اس کی کیا ہوگی، السنع والشرطیت و ابتداء الکلام، اور جملہ شرطیہ وہ پھر الگ کلام ہے مولانا، ابتداء کلام ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ علامہ طفتازانی نے کہا یہ طریقہ بہتر ہے بھائی، توجہ ہے سبق کی طرح، اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر، پہلی صورت میں بھائی ضمیر شان کے بارے میں بتلایا تھا آپ کو انہوں نے، ضمیر شان کے اندر پہلے اجمال آتا ہے پھر تفصیل آتی ہے، اور اجمال کے بعد جب تفصیل آئے تو وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ شاعر نے کہا ہوا وہ، اب آپ کی توجہ ہو گئے مولانا، حیران ہوئے کہ وہ کیا چیز، کوئی مرجع تو گزرا نہیں ہے، آگے پھر وہ پورا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو پہلے اجمال آیا تھا پھر تفصیل آ گئے مولانا، اور اجمال کے بعد جب تفصیل آ جائے تو وہ ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے انتظار کے بعد، اور شوق دلان اور شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا آنے والی ہے بات۔ تو کہتے ہیں جو فائدہ وہ اجمال اور تفصیل کا دے رہا تھا وہ یہاں پر ہمارا کلام بھی دے رہا ہے، جو ہم نے ترکیب بتائی کیسے ہوا، ضمیر لوٹائی ذہن میں ایک حاضر چیز کی طرح، ہوا وہ کیا بھائی، مجمل چیز آگے پتہ ہی نہیں، اس کی تفصیل کا ہمیں پتہ ہی نہیں آگے، اور کیا ذہن میں تعقل کس کا کیا تھا، السنع احسان کا، پھر آگے اس کو لفظوں میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ کیا ہے، احسان ہے، تو مولانا پہلے مجمل تھی بات مولانا، مبہم تھی، اور آگے اس کی تفسیر آ گئی مولانا، تفصیل آ گئی مولانا، تو دیکھو جو نقطہ ضمیر شان میں تھا وہ نقطہ ہماری ترکیب میں بھی، وہاں اجمال کے بعد تفصیل تھی، یہاں بھی اجمال کے بعد تفصیل آ گئی۔ نیز ایک اور فائدہ ہے ہماری ترکیب میں جو پچھلی ترکیب میں نہیں تھا، ہماری ترکیب کے مطابق یہاں دو جملے بن گئے، ایک جملہ ہے ہوا سن، وہ کیا ہے، احسان ہے، اور آگے ان یاجل فخیر و ان یرث فرائس فی بعض المواضع انفع، یہ الگ کلام ہوا، تو دو کلام حاصل ہوئے، دو حکم ہمیں حاصل ہو گئے مولانا، جبکہ پہلی صورت کے اندر ہمیں ایک ہی حکم حاصل ہو رہا تھا، کیا حاصل ہو رہا تھا، ایک ہی حکم حاصل ہو رہا تھا، اس لیے کہ پہلے ضمیر شان آئی تھی اور آگے پورا جملہ ایک تھا جو اسی کی تفسیر کر رہا تھا، تو پورے جملے میں کتنا حکم، ایک ہی حکم بیان ہوگا، ایک ہی کیا ہوتا ہے، اسناد ہوگا، تمہارا ایک حکم پہلے سے حاصل ہو رہا تھا اور اب کتنے حکم حاصل ہو رہے ہیں، دو ہو رہے ہیں۔ علامہ طفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ آپ کہیں، یہ آپ نے ایک نئی قسم نکال لی ہے بھائی، ہوا ضمیر کو ذہن میں حاضر چیز کی طرف لوٹا رہے ہیں، پہلے تو کبھی کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، ابو العلہ مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا کلام میں ذکر کرتا ہوں، وہاں بھی اس قسم کی ضمیر آئی ہے، دیکھیے وہذا کا قول ابو العلہ، یہ ابو العلہ کے قول کی طرح ہے، وہ کہتا ہے ہو الحجر وہ، یہ ضمیر راجع ہے ذہن میں حاضر چیز کی طرف، بھائی وہ کیا ہے، جدائی، الحجر وہ کیا ہے، جدائی ہے بھائی۔ یہ کہتے ہیں علامہ طفتازانی پچھلے شعر میں تو ہم نے اس میں ضمیر شان بنانے کا استعمال تھا، اور جو ہم نے ضمیر جس طرح کی بنائی، یعنی ذہن میں حاضر کی طرف لوٹانے کا بھی امکان تھا، اس میں دونوں امکان تھے، یہاں ضمیر شان بنانے کا امکان ہی نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ ضمیر شان کے بعد جملہ آیا کرتا ہے جو اس کی تفسیر بنتا ہے، جبکہ یہاں اس ضمیر کے بعد مفرد آ رہا ہے، معلوم ہوا یہ ضمیر شان نہیں، یہ اسی قسم کی ضمیر ہے جو ابھی ہم نے بیان کی تھی، ہو الحجر وہ حجر ہے۔ سنو مولانا، یہ بڑا مشکل شعر ہے، ترجمہ توجہ سے سن لو بھائی، ہو الحجر وہ جدائی ہے، حتی یہاں تک کہ ما یلم لکھا ہے لیکن یلم ہونا چاہیے مولانا، یہاں تک کہ جب وہ جدائی نازل ہوتی ہے، لما یلم ہو تو یہ متعدی ہے مولانا، تو یہ یلم ہونا چاہیے لازمی، یہاں تک کہ مولانا یلم کے میں ضمیر ہے جو حجر کو لوٹ رہی ہے، یہاں تک مولانا کہ جدائی جب نازل ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے، شاعر کہنا چاہتا ہے جب ہم سے کوئی شخص، وہ جدائی ہے جدائی، جب ہم سے کوئی شخص جدائی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف ذرہ برابر توجہ ہی نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ پھر کبھی ملتے ہی نہیں ہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ نیند میں اسے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بیداری میں ملنے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اسی طرح معدوم ہو جاتا ہے جیسے کہ خیال ہوتا ہے۔ خیال بھی ایک آدمی چیز ہے، خارج میں کوئی وجود ہے نہیں، تو جیسے خیال ایک آدمی چیز ہے جس کو ہم ترک کر دیں، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیال کی طرح معدوم ہو جاتا ہے، خیال کی طرح معدوم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ معدوم ہو گیا، ہم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ کبھی اس سے ملتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، تو اس کو ہم سے منہ موڑنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ بھائی ہو سکتا ہے میں اس کو ملنے جاؤں، وہ منہ موڑ لے، میرے ساتھ ملاقات سے انکار کر دے، تو جب میں اس کے پاس جاتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں، تو اس کو منہ موڑنا کبھی پیش آئے گا؟ کبھی پیش ہے؟ تو لہذا جب ہم اس سے ملتے ہی نہیں، وہ خیال کی طرح معدوم ہو گیا مولانا، تو اب ہمیں اس کے اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کے اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے کہ زیارت کرنے جو ملنے والے ہوتے ہیں، ان کا اعراض کرنا یہ بھی وصال کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ کس کی طرح سمجھا جاتا ہے؟ کیا تو اس نے آپ سے اعراض، لیکن اس کو سمجھا کیا جاتا ہے؟ آمنا سامنا ہوا یا نہ ہوا مولانا؟ آمنا سامنا تو پھر بھی ہوا، تو وہ جو اعراض ہوتا ہے وہ بھی وصال کی طرح ہوتا ہے، لہذا ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ اعراض بھی درپیش نہ ہو۔ اس لیے کہ اعراض بھی کس کی طرح سمجھا جاتا ہے؟ وصال کی طرح، اور ہم کسی درجے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رکھتے۔ والحجر وہ جدائی ہے، حتی ما یہ ما زائدہ ہے، یلمو میں ضمیر ہے جو حجر کو راجع، یہاں تک کہ جب جدائی نازل ہوتی ہے۔ علم یلمو ابھی بتایا کیا معنی تھا؟ نازل ہونے، یہاں تک کہ جب جدائی نازل ہوتی ہے یعنی حاصل ہوتی ہے۔ تو آگے خیال مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے، ہوا خیال، فہو خیال، وہ کیا بن جاتا ہے؟ خیال بن جاتا ہے، یعنی معدوم ہو جاتا ہے، پھر ہم کبھی اس سے نہیں ملتے، اور تو چنانچہ ہمیں اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بازو سدود زائرین وصالو، اس لیے کہ بعض اعراض زیارت کرنے والوں کے وصال، وہ بھی کیا شمار ہوتے ہیں؟ وصال شمار ہوتے ہیں۔ سدود یہ اعراض مولانا، اعراض کہتے ہیں زائرین، زیارت کرنے والا۔ وَهَذَا نَوْعٌ مِّنَ الْإِعْرَابِ، اور یہ ایک قسم ہے اعراب کی لطیف، یہ جو کہتے ہیں ہم نے ضمیر نہیں لوٹائی ذہن میں حاضر چیز کی طرف، کہتے ہیں یہ ایک لطیف قسم کا اعراب ہے۔ لَا يَكَادُ يَتَنَبَّهُ لَهُ إِلَّا، یہاں اللہ کا لفظ لگائیں مولانا، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ لا يكاد يتنبه له الا الاذهان الرائزه من ائمه الاعراب، رائزہ کا معنی گرفت میں کرنے والے، رائزہ کا کیا معنی؟ گرفت، کہ یہ بڑی لطیف قسم ہے اعراب کی، قریب نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لے کوئی سوائے ایسے اعراب کے ائمہ کے ذہن، وہ ذہن الرائزہ جو گرفت میں کرنے والے ہیں اعراب کو مولانا، ترکیب، وہ ترکیب کے جو ائمہ ہیں مولانا، ان کے وہ ذہن جو گرفت کرنے والے ہیں، کس چیز کی؟ ترکیب کی۔ ہر شخص پوری ترکیب کی گرفت نہیں کر سکتا مولانا، جستجو کرنا پڑتی ہے ائمہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں مولانا، ہر سمجھ میں آیا؟ تو ائمہ کے صرف جو ذہین ائمہ ہیں ترکیب کے، ان کے اذہان جو گرفت کرنے والے ہیں کس چیز کی؟ مشکل سے مشکل ترکیبوں کی بھی گرفت کر لیتے ہیں ان کے ذہن، صرف وہی اس پر متنبہ ہو سکتے ہیں، اس قسم کی ترکیب کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا جو ہم نے بیان کی مولانا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مولانا کہ اگر دوسرے شاعر نے صرف معنی لیا ہو، الفاظ نہ لیا ہو، تو اس کو المام اور سلخ کہتے ہیں، اور یہ تین قسم پر ہے، کیونکہ ثانی شعر پہلے شعر سے اعلیٰ ہوگا یا ادنا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا مولانا۔ پہلی صورت کے ثانی شعر اول سے اعلیٰ ہو، وہ یہ مثال چل رہی تھی، ابو تمام نے ایک بات کہی تھی کہ ہوا سن او این یعجل فخیر و این یرث فالریث فی بعض المواضع انفع، کہ وہ احسان ہے اور احسان جو ہے وہ اگر جلدی ہو جائے تو بہتر ہے نیکی، اور اگر تاخیر بھی ہو جائے تو بات تو تاخیر بھی بعض چیزوں میں کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ وقول ابی طیب، جبکہ ابو طیب نے اسی معنی کو ادا کیا اپنے اس شعر کے اندر، ومن الخیر بت اسیبی کا، اور خیر میں سے ہے تیری عطا کا مؤخر ہونا، بت اسیبی کا تیری سیب کس کو کہتے ہیں عطا، تاخیر ہو مؤخر ہونا تیری عطا کا، اے تاخیر تاخیر و عطا کا انی مجھ سے، اسرع الصحب فی المسیر الجہام، اس لیے کہ بادلوں میں سے سب سے تیز چلنے والے بادل وہ ہوتے ہیں الجہام، جو کیا ہوتے ہیں جن میں پانی نہیں ہوتا، جن میں کہ اے میرے اے بادشاہ تو یہ جو تو تیرے عطایا میں مجھے جو چیزیں دیتا ہے اس کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بدل جو پانی جن میں نہیں ہوتا وہ بھی تیزی سے تیز تیز چلتے ہیں، تو تیری عطا جلدی جلدی آئے گی اس کے اندر اتنا نفع نہیں ہوگا، لیکن جو عطا تیری دیر سے آئے گی اس میں نفع زیادہ ہوگا، جیسے وہ بادل جس کے اندر پانی خوب زیادہ ہو وہ تیز نہیں چلتے بلکہ بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں یہ ثانی شعر اعلیٰ ہے مولانا، اس لیے کہ وہی بات جو پہلے نے بیان کی تھی ثانی نے بھی بیان کی، لیکن اس نے ساتھ ضرب المثل بھی بیان کر دی، کیا اسرع الصحب فی المسیر الجہام، کہ بادل جو ہلکے ہوتے ہیں وہ چلنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ضرب المثل کے ذریعے بات اور واضح ہو جاتی ہے اور لذیذ ہو جاتی ہے۔ اے صحاب الذی لا ماء فیہ، جہام کا معنی یہ وہ بادل جس کے اندر پانی نہ ہو، ما فیہ ماء، باقی وہ بادل جس کے اندر پانی ہو، فیکون بطیئاً، وہ سست ہوں گے، ثقیل المشی، اور چلنے میں بوجھل ہوں گے، وقدہ حال العطائی، اسی طرح عطا کا حال بھی ہے، جلدی ہوگی تو تھوڑی ہوگی، دیر سے ہوگی تو زیادہ ہوگی۔ ففی بیتی ابی طیب زیادتن، باب طیب کے شعر میں زیادتی ہے، زیادت بیان، زیادت بیان ہے، لاشتمال ہے علی ضرب المثل فی الصحابی، اس لیے کہ وہ کس پر مشتمل ہے، ضرب المثل پر مشتمل ہے، فی الصحابی کس میں بادلوں کے۔ وثانی ہے، دوسری قسم کیا مولانا، کہ شاعر نے صرف معنی لیا ہے لیکن ثانی شعر اول شعر سے ادنا درجے کا ہے، احسان الاقسام وهو ان يكون الثاني دون الاول، کے ثانی اول سے کم درجے کا ہوگا، قول البحتری، جیسے ایک شاعر بحتری اس نے پہلے شعر کہا کیا، واذا تعلق، اور جس وقت اي لمع، جس وقت چمکتی ہے، فن ندا، چمکتا ہے جس وقت، فن ندا اي المجلس، مجلس کے اندر، کلامه، اس میرے ممدوح کا کلام، کون سا کلام، المسقول، ثقل کیا ہوا، بھائی ثقل کرنا ہے چمکانا، تلوار کو کیا کرتے ہیں چمکاتے ہیں، وہ پالش وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں لوہار کرتے ہیں اس کو چمکا دیتے ہیں، اس کو اس تلوار چمکی ہوئی تلوار کو ثقل کہتے ہیں، تو اس کا چمکتا ہوا اس کا روشن کلام جب چمکتا ہے مجلس میں، مسقول کا کیا معنی کیا میں نے، روشن، اس کا معنی کر رہے ہیں المنقح، مراد کیا ہے یہاں، کلام تو چمکتا نہیں ہے بلکہ یہاں مراد کیا ہے، صاف ستھرا کلام، مہذب مولانا، کھیلتا، جب اس کا کلام روشن کلام چمکتا ہے مجلس کے اندر، کھیلتا، اے حسبتا، تو گمان کرے گا، لسانہ من عذبہ، کہ اس کی زبان جو ہے، من عذبہ، اس کی تلوار میں سے ہے، عذب کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار، اس کی زبان کیا ہے، اس کی تیز تلوار کی طرح ہے، یعنی اس کا کلام اتنا زبردست ہوتا ہے کہ لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، من عذبہ ای سیفہ القاطع، اسی معنی کو ادا کیا۔ تو دیکھو مولانا بختری نے کیا کیا، ہاں اگلے شعر کے ساتھ ملا کر بتلاتا ہوں، بھائی ابو طیب کہتا ہے کأن السنہم، گویا کہ ان کی زبانیں، لسان کی جمع السینہ بھی آتی ہے اور السن بھی آتی ہے، السینہ بتا ہے، السن بدون اتا ہے، کأن السنہم فی النطق، گویا کہ ان لوگوں کی زبانیں گفتگو کے اندر، قد جعلت، گویا کہ وہ بنائی تحقیق وہ بنائی گئی ہیں. کیا بنائی گئی ہیں؟ خرسانن. وہ زبانیں کیا بنائی گئی ہیں؟ خرسان جمع ہے خرس کی اور وہ نیزے کی نوک کو کہتے ہیں. وہ خرسان نیزے کی نوک بنائی گئی ہے اعلی رماحہم ان کے نیزوں پر. فتانی کس میں؟ تان میں نیزہ مارنے کے اندر. نیزہ مارتے وقت جیسے اس کا پھل کیا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور اثر کرتا ہے دوسرے کے اندر، اسی طرح وہ جو میرے ممدوحین ہیں ان کی زبانیں بھی نیزے کے پھل کی طرح اور نیزے کی نوک کی طرح ہوتی ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں اسی کی طرح کاٹ رکھتی ہیں. تو دیکھو مولانا، اسی معنی کو ابو حریرہ نے ادا کیا تھا اور اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا، دونوں نے ممدوح کی گفتگو کو تشبیہ دی. کس کے ساتھ؟ آلہ حرب کے ساتھ، جنگ لڑنے والے آلے کے ساتھ، ایک نے تلوار سے ایک نے نیزے کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں جو بختری کا شعر ہے وہ اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہاں ذکر کیا تعلق اور مسکول ہونے کو ذکر کیا ہے. تعلق کا معنی ہے چمکنا، اس کا کلام چمکتا ہے. بھائی کلام میں چمک ہوتی ہے؟ نہیں. اسی طرح مسکول روشن ہوتا ہے کلام؟ نہیں. تو یہ صفات تو تھی تلوار کی، ان صفات کو ثابت کیا کلام کے اندر، کلام کے لیے. تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے مولانا موت کے لیے کیا ثابت کیے تھے؟ پنجے ثابت کیے تھے. تو یہاں پر بھی اس کے لیے کیا ثابت کیا؟ چمک کو اور روشن ہونے کو. اور یہ استعارہ تخیلیہ تو بغیر کس کے نہیں آتا؟ استعارہ بالکنایہ کے بغیر نہیں. معلوم ہوا اس نے اس کے کلام کو تشبیہ دیا تلوار کے ساتھ، اور تلوار میں چمک اور روشنی ہوتی ہے. تو وہ روشنی اور چمک کس کے لیے ثابت کر دی؟ اس نے مشبہ کے لیے ثابت کر دی. تو استعارہ بالکنایہ بھی آیا اور استعارہ تخیلیہ بھی آیا. تو یہ کلام کیا ہوا؟ اعلیٰ ہوا بنسبت دوسرے کلام کے. جمع قرص بالضم والکسر، ضم کسرے دونوں کے ساتھ ہے مولانا. قرصان اور قرص مفرد اور جمع دونوں ضم کسرے دونوں کے ساتھ. وہ ہوا سنان، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ نیزے کا پھل. یعنی انا السنتہم جعلت اسنت رماحہم، ان کی زبانوں کو نیزے کی نوکیں بنا دیا گیا ہے. فبیت البحتری ابلغ، بحتری کا شعر ابلغ ہے. لما فی لفظ تعلق و مسئول، اس لیے کہ تعلق اور مسئول کے لفظ میں من الاستعارت تخیلیت. کیا ہے استعارہ؟ فإن تعلق واستقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية، اس لیے کہ تعلق اور سقالت یعنی چمک اور روشنی جو ہے کلام کے لیے اسی طرح ہے جیسے اظفار تھے. کس کے لیے؟ موت کے لیے. ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف، اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ ایک تشبیہ دی گئی ہے کلام کو. کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ. وهو استعارة بالكناية، اور وہ استعارہ بالكناية. تو یہ اعلیٰ ہے. وثالثها تیسری قسم مولانا، اور وہ یہ ہے کہ یکون الثانی مثل الاول، کے ثانی اول کے قول العربی. ابھی زیاد جیسے ابھی زیاد دیہاتی کہتا ہے ولم یکو اکثر الفتیان مالا ولکن کان ارحبهم زرا ارحبهم زرا، اور وہ میرا ممدو جو وہ ہے اور نوجوانوں سے زیادہ نہیں ہے بعتبار مال کے، لیکن یہ اور نوجوانوں سے زیادہ وسیع ہے بعتبار زرا یعنی سخاوت کے. شاعر کیا کہتا ہے کہ میرا جو ممدوح ہے بڑا سخی آدمی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ باقیوں سے زیادہ مالدار ہے. مال باقیوں کی بنسبت زیادہ نہیں ہے لیکن سخاوت باقیوں کی بنسبت زیادہ ہے. تو دیکھو ارحبهم زران ای اسخاهم، یعنی ان سے زیادہ سخی ہے. یقال عربی میں کہتے ہیں فلان رحب الباع والزراع، بھئی سخی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فلان رحب الباع. باع کہتے ہیں اس کو مولانا، یہ دونوں ہاتھوں کے اس انگلی سے اس انگلی تک یہ جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باع کہتے ہیں. اور زراع کوہنی سے لے کر ہاتھ کی نوک تک مولانا. تو یہ تو کہتے ہیں رحب الباع، فلان رحب الباع، یا فلان رحب الزراعی، یا فلان رحیب الباعی. یا فلان رحیب الزرع، تو رح الزرع اور رحیب الزرع وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور مراد کیا ہوتی ہے؟ سخی ہونا مراد، کہ وہ سخی ہے. وقول اشجع، اور ایک اشجع شاعر نے بھی اسی لفظ کو اسی معنی کو ادا کیا، ولیس ایل ممدوح یعنی جعفر بن یحیی، نہیں ہے ممدوح یعنی کہ جعفر ابن یحیی، بی اوسعہم ان سے زیادہ وسیع، الضمیر للملوک بادشاہوں سے، یعنی بادشاہوں سے زیادہ وسیع نہیں ہے، فی الغنا مالداری کے اندر، میرا ممدوح جعفر ابن یحیی اور بادشاہوں سے زیادہ مالدار نہیں ہے، ولکن معروفہ ای احسانہ اوسع، لیکن اس کے جو احسانات زیادہ ہیں وہ زیادہ وسیع ہیں، ان سب سے زیادہ وسیع. تو اسی معنی کو اس نے بھی ادا کیا ہمارا نا، اسی معنی کو. تو فل بیتان متماثلانی، پس دونوں بیت ایک دوسرے کے مثل ہیں، ہاذا احفظ ہاذا. لیکن علامہ تفتزانی، ہاں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں، ولیکن لا یعجبنی معروفہ اوسع، کہتے ہیں مصنف نے تو بتلایا کہ دونوں شعر ایک جیسے ہیں، لیکن مجھے یہ دوسرا کے مصرع یہ پسند نہیں، معروفہ اوسع، اس کی نیکی کیا ہے، اس کے احسان زیادہ وسیع ہے، یہ پسند نہیں. پہلا شعر اعلیٰ ہے مولانا، لہذا ان دو کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کہا تھا فلاں وسیع ہے بعتبار زرا اور با کے مولانا، تو اس نے کلام میں مجاز استعمال کیا، اور اس نے کہا معروف ہو اوسع، اس کا احسان وسیع ہے، اس نے کلام میں حقیقت کو ذکر کیا، اور آپ نے پڑھا ہے کون اولا ہے، مجاز یا حقیقت بھائی؟ کتاب ختم ہو رہی ہے. وَأَمَّا غَيْرُ الظَّاهِرِ، باقی غیر، یہ تو تھا مولانا سرقہ ظاہر اور سرقہ ظاہر، جس میں سارے لفظ لیتا تھا یا بعض لفظ لیتا تھا یا صرف کس کو معنی کو لے لیتا تھا. وَأَمَّا غَيْرُ الظَّاهِرِ، باقی سرقہ غیر ظاہر مولانا، فَمِنْهُ أَنْ يَتَشَابَهَ الْمَعْنَيَانِ، وہ یہ ہے کہ دو معنی متشابہ ہو جائیں، اے معنی البیت الاول معنی البیت و معنی البیت الثانی، یعنی پہلے شعر اور ثانی شعر کا معنی کیا ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں بس. کقول جریر، ان جیسے جریر کہتا ہے، فلا یمنا کمن عرب لوہاہم سوا انزل امامتی والخماری. جریر شاعر کہتا ہے بھائی تو ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، فلاں لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر ڈرنا نہ کبھی بھی، اس لیے کہ وہ لوگ ان میں پگڑیوں والے اور مولانا دوپٹوں والی عورتیں اور پگڑیوں والے مرد سارے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، جیسے عورتیں ضعیف ہیں ان کے مرد بھی کیا ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر ڈرنا نہ، تم نے کھوپڑیوں کا ان کے اڑانے کا ارادہ کیا ہے، تم اپنے مقصد کو پورا کرو. کقول جرین، جیسے جریر کہتا ہے، فلا یم ناکا من عربین، عربین یا اربین دونوں صحیح ہیں مولانا، اے حاجتین، حاجت کو کہتے ہیں، تجھے منع نہ کرے حاجت سے، لحاہم، لحا لحیہ کی جمع ہے، ان کی داڑیاں نہ روکیں، جمع لحیتین یعنی کونہم صورت الرجال، ان کا مردوں کی صورت میں ہونا تجھے نہ روکے، سوا ان ذو الامامتی برابر ہیں ان میں پگڑی والا بھی، والخماری اور دوپٹے والے بھی، یعنی ان الرجال منہم والنساء سوا ان فی الضعف، یعنی مرد اور عورتیں ان میں برابر ہیں ضعف میں. اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا ہے مولانا، ومن فی کفہ منہم قناتن کمن فی کفہ منہم خضاب، ان میں سے وہ جس کے ہاتھوں میں نیزے ہیں وہ اسی کی طرح ہے جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے. وہ قبیلے والے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے، عورت کی طرح، جس کے ہاتھ میں کیا لگی ہوئی ہے، مہندی. تو دیکھو ایک ہی معنی دونوں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، وہ بتلانا چاہتا تھا عورتیں مردوں کی طرح، مرد عورتوں کی طرح ہیں، یہ بھی کیا کہنا چاہتا ہے، مرد کس کی طرح ہیں، عورتوں کی طرح ہیں، اگرچہ بات الگ الگ انداز میں کی ہے لیکن معنی مشابہ. تو یہ ہے مولانا سرقہ، لیکن کس قسم کا سرقہ ہے، سرقہ غیر خفی ہے، غیر ظاہر ہے، اور یہ محمود ہے مولانا، یہ مقبول ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي تَشَابُهِ الْمَعْنَيَيْنِ اختلاف البیتین تشبیبا ومدیحا وہجاءا وافتخارا ونحو ذلك، یہ تشبیب کریں، اس کو مولانا تسیبن لکھا ہے نا، تشبیبن و مدیحن، مدیح سے پہلے بھی واو لکھیں بھائی. بھائی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دونوں شعروں میں الگ الگ بات کی گئی ہے. مشابہ ہونے میں کے لیے مشابہ پھر بھی ہوں گے، چاہے ایک کے اندر کیا تعریف ہو رہی ہے دوسرے کے اندر کیا ہو رہی ہے، ایک کے اندر تعریف ہو رہی ہے ایک میں ہی جو بیان ہو رہی ہے، ایک کے اندر تشبیب ہے دوسرے کے اندر افتخار ہے فخر کی بات کر رہا ہے، تو غرض بھی بدل دے گا شاعر لیکن معنی ایک دوسرے کے جب مشابہ ہوں کسی لحاظ سے تو ہم کیا کہیں گے، یہ ثانی نے کس سے اخذ کیا ہے، اول سے. مولانا ایک ہے تشبیب، مدیح تو آپ جانتے ہیں مدح کرنا، کبھی شاعر کیا کرتا ہے دوسرے کی مدح، ہجا بھی آپ جانتے ہیں ہجو کرتا ہے، افتخار بھی آپ جانتے ہیں مولانا فخر کرتا ہے اپنی قوم کے بارے میں اپنے بارے میں کارنامے ذکر کرتا ہے اپنے، اور اس کے سے اور تشبیب ایک نیا لفظ آیا، یہ آگے ذکر بھی کریں گے خود کتاب والے. تشبیب کہتے ہیں عرب شعرا یوں کرتے تھے، جب بھی کوئی قصیدہ کہتے ہیں چاہے کسی کا مرثیہ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، شروع شروع کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں، عورتوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے عشق و محبت کے تذکرے کرتے ہیں، لڑکیوں کے صفات اور حسن وغیرہ کو بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تشبیب. کیا کہتے ہیں؟ تشبیب. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي تَشَابُهِ الْمَعْنَيَيْنِ، جائز ہے مولانا تشابہ معنیین کے اندر اختلاف البیتین، کہ دونوں شعر آپس ان کا اختلاف ہو، تشبیباً کس اعتبار سے؟ تشبیب کے اعتبار سے، ایک میں تشبیب ہے دوسرے میں تشبیب نہیں، پھر بھی تشابہ آئے تو پھر بھی یہ کہلائے گا کہ یہ اخذ ہے. یا وَمَدِيحًا وَهِجَاءً وَافْتِخَارًا أَوْ نَحْوًا نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّاعِرَ شاعر الحاذقہ، حاذق ماہر، اس لیے کہ ماہر شاعر جو ہوتا ہے اذا قصد الى المعنى المختلص، اختلص یختلص کا معنی اچک لینا، کسی کی چیز اچانک لے لینا. تو یہاں بھی دیکھو مولانا ایک شاعر دوسرے شاعر کے معنی کو لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ خود بھی بڑا ماہر شاعر ہے اس کو پتا ہے اگر میں اسی طریقے پہ استعمال کروں گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے ایک جگہ استعمال کیا ہوتا ہے یہ دوسری جگہ استعمال کر لیتا ہے اسی چیز کو، اس نے مدہ میں استعمال کیا تھا یہ اسی چیز کو کس میں استعمال کر لیتا ہے، ہجو میں بھی استعمال کر لیتا ہے یا تشبیب میں کر لیتا ہے یا افتخار فخر کے اندر استعمال کر لیتا ہے، لفظوں کو بھی بدل دیتا ہے وزن کو بھی بدل دیتا ہے نو سب کچھ بدل دیتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے، لیکن جو ذوق والا ہوگا وہ پھر بھی پلدہ چلا لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے وہاں سے اخذ کیا ہے. فَإِنَّ شَاعِرَ الْحَاذِقَ اِذَا قَصَدَ إِلَى الْمَعْنَى الْمُخْتَلَصِ، اس لیے کہ ماہر شاعر جب وہ ارادہ کرتا ہے ایسے معنی کا المختلص جو اچکا گیا اچکا ہوا ہو اس نے اچکا ہو، لِيَنْظِمَهُ تاکہ اس کو کیا کر لے اس سے نظم بنا لے اس کو پرو، احتال فی اخفائہ تو وہ حیلہ کرتا ہے اس کو چھپانے کے اندر، فغیر عن لفظہ تو بدلتا ہے اس کو لفظ سے، وصرفہ عن نوعہ اور پھیرتا ہے، صرفہ عن نوعہ اور پھیرتا ہے اس کو اس کی نوع سے، پہلے میں مدہ تھی تو یہ ضم بنا دیتا ہے، وزنہ وزن بھی بدلتا ہے، وقافیتہ اور قافیہ بھی بدلتا ہے، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَمِنْهُ أَيْمِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ اور سرق غیر ظاہر میں سے یہ ہے، أَنْ يَنْقُلَ الْمَعْنَى إِلَى مَحَلٍ آخَرَ کہ معنی کو نقل کر دیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے شاعر نے ایک نے ایک جگہ استعمال کیا ہو آپ دوسری جگہ استعمال کر لیں، کقول البحتری بحتری شاعر کہتا ہے سولبوت ایسیابہم چھینے گئے یعنی چھین لے گئے ان کے کپڑے، واشرقت الدماء علیہم اور چمکنے لگا خون ان کے اوپر، محمر رتن اس حال میں کہ وہ سرخ تھا، فکأنہم لم یسلبو تو گویا کہ ان سے کپڑے چھینے ہی نہیں گئے، کہتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے کپڑے اتار لیے گئے لیکن ان کے سارے بدن خون میں نہائے ہوئے تھے اور وہ خون ان کے بدن پر چمک رہا تھا، تو اس خون کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا ان کے لباس اترے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی بھی لباس پہنے ہوئے ہیں، لأن الدماء المشرقة كانت بمنزلة ثيابهم اس لیے کہ وہ چمکتے ہوئے خون جو چمکتا ہوا خون تھے وہ ان پر کپڑوں کے درجے میں تھا، اسی معنی کو ابو طیب نے لیا لیکن اس نے جگہ بدل دی. دیکھو وہ کیا کرتا ہے, یبسن نجیو علیہ ایال السیفی نجیو, یبسن نجیو, نجیو کہتے ہیں مولانا وہ خون جو سیاہی کی طرف کچھ مائل ہو, یا کہتے ہیں اندر کا خون ہو, کس بدن کے اندر کا خون اس کو کہتے ہیں مولانا, یا پیٹ کے اندر کا خون. ابو طیب کہتا ہے خشک ہو گیا اندر کا خون ان پر, یعنی اندر کے بدن کے اندر سے جو خون نکلا تھا ان پر خشک ہو, اس پر خشک ہوا, کس پر؟ ائی علی السیف تلوار پر. وہ ہوا مجرد, اس حال میں کہ تلوار ننگی تھی, ان غیم دی اپنی نیام سے, فکأنما ہوا مغمد, تو گویا کہ وہ مولانا نیام ہی میں تھی, نیام میں ڈالی گئی تھی. دیکھو شاعر کیا کہتا ہے, تلوار سے میں نے کیا دشمن کو قتل کیا اور وہ تلوار ننگی تھی لیکن دشمن کا خون اس پر لگا, وہ سرخ ہوئے تو یوں معلوم ہوتا تھا, تلوار تھی تو ننگی لیکن یوں معلوم ہوتا تھا اس کے اندر ہے نیام میں. تو دیکھو اسی معنی کو لیا شاعر نے, اس نے استعمال کیا تھا کہ یہ لباس ہے چھپانے والا ہے خون کس کو, انسانوں کو, اور اس نے کس کے لیے استعمال کر لیا, تلوار کے لیے بھائی. لِأَنَّ الدَّمَ الْيَابِسَ بِمَنْزِلَةِ غِمْدٍ لَهُ, اس لیے کہ خشک خون جو ہے تلوار کے لیے نیام کے درجے میں تھا. فَنُقِلَ الْمَعْنَى مِنَ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى السَّيْفِ, پس نقل کر دیا گیا معنی کو, یعنی خون نے جو سطر کیا تھا اس سطر کے معنی کو نقل کر لیا گیا, مِنَ الْقَتْلَى مَقْتُولِينَ سے, والجرحا اور مجروحین سے, الى السيف کس کی طرف, تلوار کی طرف, قتلہ قتیل کی جمع, جرحا جریح کی جمع. وَمِنْ وَمِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ, اور غیر ظاہر میں سے یہ بھی ہے مولانا, اَن يَكُونَ مَعْنَى الثَّانِي أَشْمَلَ مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ, کہ معنی الثانی اس میں زیادہ عموم ہو معنی اول کے بنسبت. ایک شاعر نے ایک بات کہی تھی جس کے اندر عموم تھا مولانا, ثانی نے بھی اسی معنی کو بات کی, لیکن اس کے کلام میں جو عموم ہے وہ پہلے شاعر سے زیادہ ہے. دیکھیے, اذا غضبت علیک بنو تمیم, جب تیرے اوپر غضبناک ہو جائیں بنو تمیم والے, بنو تمیم کا شاعر کہہ رہا ہے بھائی, جب تیرے اوپر تجھ پر بنو تمیم والے غضبناک ہو جائیں, وجد تنہ سکل لہم غذابہ, تو پائے گا کہ سارے لوگ تیرے اوپر غضبناک ہیں, لئنہم یقومون مقام کلہم, اس لیے کہ یہ سب ان سب کے قائم مقام ہے. شاعر کہتا ہے بنو تمیم والی بڑی عظیم قوم ہے, اگر وہ تجھ سے ناراض ہوئے اور غضبناک ہوئے تو تجھے یوں معلوم ہوگا جیسے کہ پوری دنیا ہی مجھ پر غضبناک ہے, اس لیے کہ اس میں پوری دنیا والوں کے انسانوں کے قائم مقام ہے. اسی معنی کو دیکھو, کہہ رہا ہے وقول ابی نواس, ابی نواس کہتا ہے وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ, اور اللہ سے بھی یہ بات کوئی اللہ کے لیے عجیب نہیں ہے, أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ, کہ وہ جمع کر دے پورے جہان کو, فی واحدین ایک شخص میں. شاید تعریف کر رہا ہے کہ میرے ممدو کے اندر پورے عالم کے اندر جو صفات ہیں کمال والی وہ ساری جمع ہو گئی ہیں, چاہے انسان والی کمال کی صفات ہیں, چاہے جنات والی ہیں, چاہے ملائکہ کی ہیں, ساری صفات میرے ممدو کے اندر جمع ہو گئی ہیں. تو دیکھو پہلے شاعر نے کیا کہا تھا بھائی, بنو تمیم کو سارے لوگوں کے درجے میں بنایا, کس کے درجے میں, سارے لوگوں کے درجے میں, جبکہ اس نے اپنے ممدوح کو سارے عالم کے کو جمع کرنے والا بنایا, کہ اس میں سارے عالم کی صفات, انسانوں بھی انسان بھی آ گئے جنات بھی, تو اس میں صرف عموم تھا انسان شامل تھے, اور اس میں عموم ہے انسان کے ساتھ جنات اور فرشتے بھی. فَإِنَّهُ يَشْمُلُ النَّاسَ وَغَيْرَهُمْ, اس لیے کہ یہ شامل ہے انسانوں کو بھی اور غیر انسانوں کو بھی. فَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ مَعْنَى بَيْتِ جَرِيرٍ, لہذا یہ جریر کے شعر کے معنی سے زیادہ عام ہے. هَذَا هُوَ الْمَرَامُ, اللہ عالم بحقیقت الکلام.